نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ سے مدینہ کے راستے میں بہت سارے ڈاکو آ کر بیٹھ گئے، تو وہ راستہ خطرے سے بھرا ہوا تھا. جو بھی قافلہ مدینے کو جاتا تو ڈاکو لوگ حملہ کرتے، مال چھین لیتے، کبھی جان پر بھی حملہ کر دیتے. تو ایک قافلہ آیا تھا شاید یمن سے، تو قافلے والے جانا چاہتے تھے مدینے کو، مگر جو ذمہ دار تھے وہ نہیں لے جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ راستہ خطرناک ہے. جب اس قافلے کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس میں دو مشہور قاری تھے اس قافلے میں، انہوں نے بہت ہی پر درد لہجے میں، درد بھرے لہجے میں قرآن کی تلاوت شروع کی. ما کان لأہل المدینۃ ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ اپنی جانوں اور اپنے ذات کے ساتھ اس درجہ تعلق رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں کہ اگر ہم جاتے ہیں تو جانوں کا خطرہ ہے. اصل میں تو یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، لیکن جب قاریوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے، تو سبھی قافلے کے لوگوں نے کہا کہ جان جائے تو جائے، مگر ہم وہاں جائے بغیر نہیں رہیں گے، چاہے ہم پر حملہ ہو، کچھ بھی ہو جائے. تو سبھی لوگ پہنچے، الحمدللہ عافیت کے ساتھ پہنچے، اور عافیت کے ساتھ وہاں سے وطن پہنچے، کسی کا کوئی حملہ نہیں ہوا. تو اس آیت کریمہ میں اصل تو دوسرا حکم ہے، مگر قاریوں نے یہاں تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانا یہ اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کی شان کے خلاف ہے. بہرحال وہی بات یہاں بھی ثابت آتی ہے کہ مدینۃ المنورہ جب جاتے ہیں تو گویا یہ سمجھ کر جائیں زندگی بھر کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کی نعمت یہاں اللہ تعالی سمیٹ کر دے رہے ہیں. مدینۃ المنورہ کیا ہے؟ مکہ المکرمہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے برکت کی، خود قرآن میں کئی جگہوں میں اس کا ذکر ہے، اور برکت کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر چیز سے متعلق اللہ تعالی اس کا رزق وہاں پہنچا رکھے، کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے سے متعلق، پہننے اوڑھنے سے متعلق، کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہاں وہ چیز ملتی ہے. تو یہ دعا کی برکت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو مکے کے حق میں دعائے برکت کی، میں اس سے دو گنا برکت کی دعا مدینے کے حق میں کر رہا ہوں، دو گنا. اب یہ حال ہے کہ مکہ تو الحمدللہ ہے ہی مرکز، ہر چیز وہاں ملتی ہے، تو مدینے میں دگنا دو گنی زیادہ ملتی ہے، نہیں اور بھی اللہ نے اضافہ کر کے وہاں دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب مدینہ المنورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، مدینہ المنورہ میں، اور ان 3 مرتبہ کے زلزلوں سے جتنے بے ایمان لوگ وہاں ہوں گے، جتنے منافقین ہوں گے، ایک ایک کر کے سب نکل جائیں گے. اور منافقین اور بے ایمانوں کو نکالنے ہی کے لیے اللہ زلزلے لے آئیں گے. جب وہاں سے وہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو خالص ایمان والے مدینے میں رہ جائیں گے، مدینے میں رہ جائیں گے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان مدینے کی طرف سمٹ کر یوں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں گھس جاتا ہے. بہت بڑا سانپ ہے مگر سمٹ کر اپنے بل میں گھس جاتا ہے، ایسی ایمان مدینے میں گھس جائے گا. تو مدینے میں رہے گا، شاید وہ یہی ہے زلزلہ کے بعد صرف اہل ایمان وہاں رہ جائیں گے. جو کمزور ایمان والے منافق قسم کے لوگ، بے ایمان لوگ، بے دین لوگ رہے ہیں، اگرچہ مسلمانوں، ایسے سب کو اللہ نکال دیں گے. اس لیے مدینۃ المنورہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے، محبت کا مرکز ہے، اور ہر اعتبار سے ہمارا وہاں قلبی اور دلی اور روحانی تعلق ہے. اس لیے کہ پوری کائنات جن کے لیے بنائی گئی وہ خود وہاں آرام کر رہے ہیں. تو مدینۃ المنورہ پہنچ کر ریاض الجنہ میں، اگر پہلے موقع ہو تو ریاض الجنہ پہلے جائیں، اور اگر پہلے موقع نہ ہو تو دو گانا تحیت المسجد پڑھ کر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں، اور آپ کی زیارت سے فارغ ہو کر سیدنا صدیق اکبر کی زیارت کریں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کریں. علماء نے اس کی ترتیب لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پیر مبارک ہیں وہاں حضرت ابوبکر کا چہرہ ہے، جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مبارک پیر ہے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مبارک چہرہ ہے. سمجھے، ہمارا تو ایمان ہے ان کے ناخن بھی بابرکت ہیں. اتنی بڑی پاک ہستیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھائیں، ان کے تقدس کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں. تو یہ بہت مبارک موقع ہے کہ ان حضرات کی زیارت کی جائے. اور میں تو عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ زیارت کریں تو انشاءاللہ 40 مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے. اس طریقے سے کہ فرض نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، اس لیے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو نفاق سے برات، جہنم سے برات اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں کہ وہ منافق نہیں ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو کوشش کر کے 40 مرتبہ، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم روزانہ 3 مرتبہ ہی صحیح، اس لیے کہ بعد مغرب اور عشاء جو وقت ہے وہ کم ہوتا ہے، اور وہاں اس وقت زیارت کا موقع مشکل سے ملتا ہے. لہذا 5 مرتبہ یا اس کی تلافی دوسرے وقت میں کر لیں، رات میں ایک بار چلے جائیں، دن میں ایک بار چلے جائیں، 40 مرتبہ زیارت ہو جائے. اگرچہ یہ کہیں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات ہے کہ ہم اپنے عشق و محبت کا اظہار کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر میں باحیات ہیں تو بار بار ہمیں آپ کی زیارت کرنی چاہیے. اور پھر ریاض الجنہ آئیں جب بھی موقع ہو. ریاض الجنہ وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا. جنت کا ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے، واقعتاً اللہ نے اس کو دنیا میں ہی جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹکڑا قیامت کے دن زمین سے نکل کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا, زمین سے نکال کر یہ ٹکڑا جنت میں بھیج دیا جائے گا, پہنچا دیا جائے گا, یہ دوسرا مطلب ہے. اور ریاض الجنہ پہنچ کر دو گانا صلاۃ الشکر پڑھیں اور صلاۃ التوبہ پڑھیں, موقع جتنا ہو کبھی صلاۃ الشکر پڑھ لیں, کبھی تحیت المسجد پڑھ لیں, کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, مختلف نمازیں, اس لیے کہ دو رکعتوں سے زیادہ وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں, تو دو رکعتیں وہاں پڑھیں اور دعائیں کریں. اور اس سے پہلے ایک ترکیب میں نے بتائی تھی, اے اللہ ابھی جو دو گانا میں پڑھا ہوں اس کے بعد جتنی دعائیں ہوئی ان سب کو قبول فرما, اگر یہاں جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جلدی نکالتے ہیں تو جلدی سے دو گانا پڑھ کے دعا کریں, اے اللہ یہ مقدس مقام ہے, اس مقدس مقام میں ابھی جو میں دو رکعت پڑھ کے دعا کر کے آیا ہوں ان سبھی دعاؤں کو قبول کر لیں. اس طریقے سے ساری دعائیں انشاءاللہ ایک ہی جملے میں ہو جائے گی, ایک ہی. اور جب تک وہ نہ نکالیں آپ نہ نکلیں, پولیس والے زبردستی نہ کریں, آپ یہ نہیں کہ آپ میری بات سن کے جم کے بیٹھ جائیں کہ میں گل محمد ہوں, یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کسی کو تکلیف پہنچانا بھی درست نہیں ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر ہم وہاں جتنی دیر ہو سکے جتنا موقع ہو سکے وہاں بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. اور ایک بڑی پیاری دعا علماء نے بتائی ہے, وہ بڑی اچھی دعا ہے, وہ دعا یہ ہے, اے اللہ دنیا میں آپ نے جنت میں داخل کر ہی دیا, اب پھر میدان آخرت میں جنت سے مت نکالیے اور جہنم کا رخ مت دکھائیے. آپ نے دنیا میں الحمدللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیج ہی دیا ہے, اب آخرت میں جنت میں پہلا داخلہ نصیب فرما, دخول اولی نصیب فرما, یہ بڑی پیاری دعا ہے. اچھا ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو کہنے سے رہ گئی, وہ دعا ملتزم میں اور زمزم پیتے وقت, بیت اللہ کو دیکھتے وقت, عرفات میں, طواف زیارت میں, منا میں, مزدلفہ میں, ریاض الجنہ میں, ہر جگہ وہ دعا کرے. وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک آپ کے جتنے نیک بندوں نے جتنی نیک دعائیں کی ہیں وہ سب ہم کو نصیب فرما, آپ کے جتنے نیک بندوں نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں ہمیں نصیب فرما, اور جتنے شرور سے برائیوں سے پناہ مانگی ہے آپ کے نیک بندوں نے ان سے بھی برائیوں سے شرور سے ہماری حفاظت فرما. اب ہم ساری دعائیں تو نہیں مانگ سکتے ہیں, خود اللہ نے بھی جامع دعائیں سکھائی ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس لیے جامع دعائیں بھی ہو جانی چاہیے. مسجد نبوی میں جیسا کہ آپ پڑھے ہیں سنے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھیں اور پابندی سے پڑھیں, 40 نمازوں کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد ہم تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں یا جماعت چھوڑ دیں, یہ مطلب نہیں ہے, وہ ایک مشق ہے جو کرائی جاتی ہے, ایک مشق ہے. مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ بتاتے ہیں بڑا اچھا ہے, کہ ایک صاحب نے کہا دیہات میں جا کر کہ 40 دن نماز پڑھو اللہ بھینس دیں گے, اللہ تعالیٰ تو ایک آدمی نے 40 دن پابندی سے نماز پڑھی اور کھوٹا جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی انتظام کر دیا, رسی بھی لائی, سارے انتظامات کر دیے, 40 پر ایک بھی دن مولوی صاحب کے پاس گیا نہ بھینس ملی نہ اس کا بچہ ملا. آپ نے تو کہا تھا بھینس ملے گی, مولوی صاحب نے کہا یہ حقیقت تھوڑی, میں نے اس لیے کہا تاکہ تم نماز کے عادی ہو جاؤ, اس لیے میں نے کہا تھا. میں اس نے کہا مولوی صاحب مجھے معلوم ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے میں نے بھی بغیر وضو ہی کے پڑھی ہے 40 نمازیں, میں نے بھی شروع سے ہی میں نے ترکیب کر رکھی تھی, میں نے بھی بے وضو پڑھی تھی, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ 40 نمازوں سے مشق حاصل ہو جائے, ہم نمازی ہو جائیں اور جماعت اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام نصیب ہو جائے. مدینۃ المنورہ میں ویسے ہر مقام قابل زیارت ہے اور ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ تاریخ ہے, مسجد نبوی میں ڈھیر ساری تاریخ ہے, مسجد نبوی میں خود اللہ کے نبی یہاں بیٹھتے تھے، استوانِ ابو لبابہ، استوانِ حنانہ، استوانِ عائشہ، استوانِ جبرائیل، پوری مسجد نبوی میں بہت سی تاریخی چیزیں ہیں ایک ایک جگہ کے بارے میں. اب جو سعودیہ نے توسیع کر دی ہے وہاں کچھ نشانات بنائے ہیں اور وہ نشانات خاص لوگ پہچانتے ہیں. ایک صاحب لے کر گئے، یہاں یہ جو تین نشان بنے ہیں دیکھو یہ کہیں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ایک کنواں تھا، یہاں سے آپ نے پانی نکالا، یہاں آپ نے وضو کیا. سعودیہ اس کو پہچانتی ہے، وہ لوگ پہچانتے ہیں. باقی لوگ چونکہ ضرورت سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں اس لیے وہ لوگ چھپا دیتے ہیں. اس لیے ضرورت سے زیادہ تعظیم نہیں کرنی چاہیے، اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو مسجد مدینۃ المنورہ میں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ تاریخ ہے اور پوری آبادی، پوری بستی نور نالا نور ہے، تو ہر جگہ زیارت کی ہے. لیکن خاص طور پر تین جگہوں کی زیارت کا حکم حدیث میں ہے، تین جگہوں کو جانے کا حکم. تین جگہوں کے تعلق سے حدیث میں بات ہے. ایک تو احد پہاڑ جس کو جبل احد کہتے ہیں، اور دوسری جگہ جنت البقیع، اور تیسری جگہ مسجد قبا. یہ تین جگہ ہیں کہ ان تین جگہوں میں جانا چاہیے، اور ترغیب آئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے. جنت البقیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع بموقع جاتے تھے، ہفتہ بھر میں ایک مرتبہ، 10 دن میں ایک مرتبہ، موقع بموقع آپ جاتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہفتے میں ایک بار قبرستان جانا چاہیے، جمعہ کے دن بعد عصر. تو جنت البقیع جائیں، دن میں ایک مرتبہ چلے جائیں، ہر دن یا 2 دن میں ایک مرتبہ چلے جائیں. جنت البقیع کیا ہے؟ اس کو بقائے نور کہہ سکتے ہیں، خطہ نور، پورا خطہ نور سے بھرا. 10,000 صحابہ کم از کم ہے، 10,000 صحابہ، اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، اور بھی اولیاء اکرام ہزاروں ہیں، اور نہ جانے کتنے، ایک ایک بھی آفتاب و مہتاب تھے اپنے اپنے وقت میں، ایک ایک بھی ایسے تھے کہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے. اتنی پاکیزہ شخصیتیں وہاں مدفون ہیں جنت البقیع میں، اس لیے اس کا نام جنت البقیع، ورنہ اس کا اصل نام بقیع غرقد ہے. بقیع غرقد ہے، غرقد ایک درخت کو کہتے ہیں، تو لیکن اب اس کا نام جنت البقیع ہے. تو گویا وہ ایک جنت ہے، حقیقی نہیں، ایک جنت ہے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وہاں رہنے والے جنتی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کا ہاتھ اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ بیچ میں تھے، اور فرمایا ہم تینوں قبر سے یوں اٹھائے جائیں گے، اور پھر میں انتظار کروں گا اہل بقیع کا، جنت البقیع کے لوگ وہ آئیں گے، پھر میں انتظار کروں گا مکہ میں رہنے والوں کا، وہ آئیں گے. اس طریقے سے میدان حشر قائم ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے بات سمجھائی. تو جنت البقیع روزانہ ایک مرتبہ یا 2 دن میں ایک مرتبہ، جیسے بھی موقع ہو جائے وہاں. تو بہرحال ایک سے ایک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے وہاں جتنے دفن ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور اس زمانے میں ان کو سب سے آخر میں دفن کیا گیا تھا، جنت البقیع کے بالکل آخر میں، آج وہ بالکل سینٹر میں، بالکل درمیان. اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل روضہ اقدس اس کے مقابل میں ہے. تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر نمایاں بھی ہے، وہاں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچا، ان کے طفیل میں دعائیں مانگے. وہی سید الشہداء، حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی سید الشہداء ہی ہوئے. بہرحال اور بھی بہت سی نیک ہستیاں وہاں ہیں، تو ان سب کے طفیل میں دعائیں کی جائے. اللہ تعالیٰ طفیل میں دعائیں کرنے کو، یعنی ان سے دعا مانگنا تو غلط ہے، ان کے طفیل میں اللہ سے مانگے، یہ بہت اچھی چیز ہے. جنت البقیع کے سوا ایک ہے مسجد قبا. مسجد قبا کا دوسرا نام ہے مسجد تقویٰ.
اور یہ نام خود اللہ نے دیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ جو مسجد تقوی پر بنائی گئی وہاں آپ نماز پڑھے یہ مسجد زیادہ حقدار ہے اور اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے مسجد قباء دنیا کی پہلی مسجد تو بیت اللہ ہے مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد قباء بنائی بعد میں ہی مسجد نبوی بنائی گئی تو یہ بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے محلے میں 14 دن ٹھہرے رہے جب ہجرت کر کے گئے 14 دن ٹھہرے رہے ایک روایت کے موافق اور آپ نے مسجد بنائی اور ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتہ کے دن آپ مسجد قباء خود جاتے تھے اللہ کے نبی وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ کے آتے تھے اور حدیث میں مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے ہفتہ کے دن جائیں بہتر ہے اگر ہفتہ کے دن موقع نہ ہو تو کسی بھی دن جا سکتے ہیں 2 گانا تحیت المسجد پڑھیں 2 گانا صلاۃ الشکر پڑھیں اور اللہ نے موقع دیا اور 2 رکعت پڑھ لیں جیسے بھی ہو اصل تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں 2, 4, 6 جو بھی موقع ہو اللہ نے دیا ہو پڑھ سکتے خوب دعائیں کریں اے اللہ ایک زمانے میں یہاں کے باشندے اہل تقویٰ تھے اور آپ نے خود کہا ہے آپ نے خود قرآن میں یہ بات کہی ان کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما جس زمانے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ یہاں رہتے تھے تو دوسری مسجد مسجد تقویٰ ہے جہاں جانا چاہیے اور تیسری جگہ جو جانے کی ہے وہ جبل احد ہے احد پہاڑ ہے احد پہاڑ کیا ہے احد پہاڑ کے بارے میں حدیث میں بہت سی مثال آئی بہت سی ایک حدیث میں ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اگرچہ وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے اور بھی کئی مثالیں آئی ہیں ایک حدیث میں ہے جو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ہے اور جو تدفین میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قیراط ثواب ہے صحابہ نے پوچھا 1 قیراط اس کی مقدار کیا ہے آپ نے فرمایا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے تو ایک نماز جنازہ میں شرکت ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتی ہے اور دوسری جہنمیوں کے لیے بھی احد پہاڑ کی مثال دی گئی حدیث میں کافروں کے دانت اور داڑھ یوں بنا دیے جائیں گے جیسے احد پہاڑ تو بہت مثال احد پہاڑ کے اللہ کے نبی نے بہت دی ہے ایک سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو بہت دور سے احد پہاڑ نظر آ گیا احد پہاڑ نظر آتی آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کیا جملہ کہا احد جبل یحبنا ونحبہ احد جبل یحبنا ونحبہ احد وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے وہ ہم سے محبت کرتا ہے معلوم ہے احد پہاڑ میں بھی زندگی ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم تو محبت کرتے ہیں بہرحال وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ پتھر درخت وغیرہ بے جان نہیں ہے ہمارے نزدیک بے جان ہے اللہ کے یہاں ان سب میں جان ہے سب جاندار ہیں اور یہ سب تسبیحات پڑھتے ہیں تو احد وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا احد پہاڑ سے محبت علامتی ایمان ہے ایمان کی علامت ہے احد پہاڑ کے دامن میں تقریباً 70 صحابہ کرام کے مزار ہیں 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں مزار سے مراد یہاں کے مزار نہیں قبریں ہیں اور ان میں 2-3 تو بہت بڑی شخصیتیں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ وغیرہ تو احد پہاڑ کے دامن میں باضابطہ ایک باؤنڈری اور کمپاؤنڈ کے درمیان میں ان کی قبریں ہیں اور وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں ان کے طفیل میں دعا کریں ان کے حق میں دعا کریں دعائیں مغفرت ان کے طفیل میں دعائیں مانگی جائے انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں تو احد پہاڑ ایسا ہے اس لیے اسے محبت کرنی چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے آپ تھے، ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، غالباً حضرت عثمان بھی تھے. احد پہاڑ خوشی میں ہلنے لگا، جھومنے لگا. آپ نے پیر مار کے فرمایا، احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. تو احد پہاڑ ٹھہر گیا. ایسے بہت سے معجزات ہیں. تو یہ تو تین خاص مقامات ہیں جہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. باقی مقامات جیسے مساجد سبعہ ہے، مساجد سبعہ جہاں غزوہ خندق ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سات مسجدیں. اب شاید دو تین، بلکہ اب تو ایک بھی نہیں، یا ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، چھوٹی دو مسجدیں باقی رکھی گئی تھی. اب شاید آپ دیکھیں وہ بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. تو ایک مسجد، بڑی مسجد بنا دی گئی ہے غزوہ خندق، وہاں اس جگہ میں، خندق کی جگہ میں، اور وہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں. باقی تین جگہیں تو باقی جانے کی ہیں، اور باقی جگہوں کے بارے میں کوئی اصل نہیں ہے کہ لوگ جاتے ہیں، کوئی جناتی روڈ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. وہ سب کوئی حدیث اور فضیلت والی چیز نہیں ہے، وہاں جانے والے کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ مختصر سی بات تھی مدینۃ المنورہ سے متعلق. تو مدینۃ المنورہ جائیں تو خاص بات یہ ہے کہ مدینہ جاتے عہد کریں، انشاءاللہ ہم اتباع سنت کریں گے. ایک عہد کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دعا کر لیں، اے اللہ آپ کے پیارے پیغمبر کے طفیل میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے پیغمبر کے اتباع کی توفیق دے دیں، اور ہم بھی کوشش کر کے اتباع شروع کر دیں. شروع کر دیں گے تو اللہ عمل آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے. آمین. حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے میں نہیں ہیں، ادھر کوفہ میں کہیں حضرت کی قبر ہے. جی دعا کر لیں گے، درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلا اس دين اجتماع کو قبول فرما، اس میں خیر و برکت نصیب فرما، رحمتوں کا نزول فرما. صبح سے اب تک جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرما. جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ جو حجاج کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حجوں کو قبول فرما، اور دنیا بھر سے جو حج کرنے والے ہیں ان کے حجوں کو قبول فرما، حج مبرور نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو پوری عافیت کے ساتھ بار بار حج مبرور نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما، مقبول عمرہ نصیب فرما، اور مدینۃ المنورہ اور روضہ اقدس کی بار بار عافیت کے ساتھ مقبول زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین سے والہانہ محبت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، ہماری مدد فرما. اللہ حجاج کرام کے حجوں کو آسان فرما، عافیت نصیب فرما، قدم قدم پر مدد فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اسباب مہیا فرما. اے اللہ ان کے سفر میں اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں میں امن و امان نصیب فرما، ہر دشواری سے حفاظت فرما، اور ناگواری کی باتوں سے حفاظت فرما، مدد فرما. اے اللہ، اے اللہ اس اجتماع کو منعقد کرنے والے منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ دینی خدمات کی توفیق عطا فرما، قبولیت اور اخلاص اور استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، جملہ شرور و آفات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں اور صحت میں برکت نصیب فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما، جملہ انتخابات میں دشمنان اسلام کو ناکامی نصیب فرما، خاص طور پر ہمارے اس ملک کے دشمنان اسلام کو ناکامی نصیب فرما، ہماری مدد فرما. اے اللہ امن و امان نصیب فرما، عافیت نصیب فرما،
اے اللہ مسلمانوں کی تجارتوں میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ سبھی مسلمانوں کی اور ہمارے اس علاقے کی جو تجارتی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما, عافیت کے ساتھ بابرکت تجارت اور بابرکت ملازمتیں نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما, جملہ شرور و آفات سے ہماری حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ ترکی کی مدد فرما, ترکی کی حفاظت فرما, اے اللہ مصر کے سچے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جو ناجائز حکومت ہے اسے ختم فرما, ملک شام کی ناجائز حکومت کو ختم فرما, دنیا بھر کے اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما, مظلوموں کی مدد فرما, اے اللہ ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما, اور آپ نے جتنے شرور سے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما. ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحاب اجمعین.